أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. اللہ تعالی ہمیں ہمارے بزرگان دین کی طرح سے قرآن کریم کا ادب نصیب فرمائے، عظمت دل میں قائم فرمائے. عظمت اور ادب کا حال تو یہ تھا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی مطالعہ اس طرح فرماتے تھے کہ کتاب اپنی جگہ رکھی ہوئی ہے، خود حاشیہ دیکھنا ہے تو خود گھومتے تھے، کتاب کو الٹنے پلٹنے، دائیں بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی جلد کو موڑنے کے بجائے کتاب ٹپائی پر رکھی ہوئی ہے اور خود ہی گھوم رہے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں قرآن کریم اور مصحف شریف کا کس قدر ادب اور عظمت کا برتاؤ تھا کہ ایک مثالی طور پر صحابہ کرام پیش کیا کرتے تھے. اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ اسی قرآن و حدیث کی خدمت نے ائمہ اربعہ کو مقتدا اور متبوع اور امام بنایا. اور جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ حضرات ائمہ اربعہ سے حکومتیں خائف رہتی تھی، ڈرتی رہتی تھی، ان کے نفوس اور ان کی کم علمی انہیں اس کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ خود ان کے فتاوی کو مان لیں، ان کے پیچھے چلیں، ان کو اپنا متبوع بنائیں. اس کے بجائے انہیں اپنے اندر کرنے کی، اپنا متبوع، اپنا خدمت گزار بنانے کی کوشش کرتے رہے. تو اولی الامر کون ہے؟ اسی کے نتیجے میں یہ ساری تاریخ اپنے خون سے ان ائمہ اربعہ اور ان کے ماننے والوں نے رنگین کر دی. تو یستنبطونہ منہم، یعلم حقیقت ذالک من یبحث ذالک، کہ جو اس کی بحث، جستجو اور تتبع اور تلاش کے پیچھے پڑے گا وہ اس کی حقیقت کو جانے گا. مفسرین ترجمہ کرتے ہیں یستنبطونہ، یستخرجونہ من استنباط الماء لاستنباطهم العيون، کہ جس طرح زمین کے نیچے سے چشمے جاری کیے جاتے ہیں اس طرح علوم کے وہ چشمے ایک ایک کلمے سے جاری فرماتے تھے، اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے، جس طرح کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت ہی مکمل نہیں کر سکتے تھے. رمضان مبارک ختم ہونے کو ہے، دو تین دن رہ گئے ہیں، اب فکر ہے کہ میرا ایک ختم تو ہونا ہی چاہیے، تو ایک ختم اب تک نہیں ہو سکا اسی استنباط اور استخراج کے نتیجے میں. الاستنباط فی اللغہ الاستخراج، اصله من النبط وهو الماء الذي يخرج من البئر اول ما تحفر، کہ کنواں کھودتے ہیں، کھودنے والے نیچے کئی کئی دنوں تک کھودتے رہتے ہیں، تو مجمع اوپر منتظر رہتا ہے کہ کب نیچے چشمہ پھوٹے. بیت الحبیبی ذات الجمالی نانی نرولی فی کل حالی، میں ہمارے یہاں ایک عجیب لطیفہ ہوا کہ پانی وافر تھا، بہت میٹھا پانی، علاقے میں سب سے زیادہ مشہور پانی تھا. اطراف میں جو ولات اور حکام آتے تھے وہ یہاں سے پانی منگوایا کرتے تھے، تو اس کنویں کا پانی بہترین پانی تھا. مگر خدشہ ہوا گاؤں والوں کو کہ آج کل چاروں طرف پا پانی کی قلت ہے تو ہمارے یہاں بھی کہیں قلت کا ہم شکار نہ ہو جائیں. تو ایک گروہ کو کنویں کھودنے والوں کو بلایا گیا. جب وہ پہنچا تو انہوں نے اپنی شاطرانہ چال اور مکر و فریب سے گاؤں والوں کو اس پر آمادہ کر لیا کہ اور جگہ کھودیں گے تو پتہ نہیں پانی کیسا نکلے, پینے کے قابل نکلے نہ نکلے. تو انہوں نے رائے دی کہ قریب ہی میں کنواں کھودا جائے, جو میٹھے پانی کا کنواں مشہور تھا پورے علاقے میں, اس کے قریب ہی دوسرا کھودا جائے. اور وہ کھودتے رہے. ایک حد تک پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی رات کو دیکھا کہ آج مجمع نہیں ہے, تو موٹر چلائی ہوگی پرانے کنویں میں اور پانی جتنا گڑا کھودا تھا اس میں بھرتے رہے. اور صبح گاؤں کے لوگ پہنچے تو دیکھا کہ او ہو, کہا کہ پانی نکل آیا, اور وہ فوراً رقم لے کر رفو چکر ہو گئے. تو یہ پانی نیچے سے کھود کر کے جو سب سے پہلا فوارہ چشمے کا ابلتا ہے اور پھوٹتا ہے, اس پانی کو کہا جاتا ہے وہ الماء الذي يخرج من البئر اول ما تحفر. اسی لیے یہ کنواں کھودنے پر پانی سب سے پہلے کس کے ہاتھ سے نکلا تو اس کو بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے قد انبط فلان في غترة, اے یعنی استنبط الماء من طين حر, کہ گرم گرم کیچڑ میں سے پانی نکالا. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ یہ مرتبہ رکھنے والے تو یستنبطونہ منہم میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں, جیسا کہ پیچھے گزرا کہ خلفاء اربعہ ہیں, تو اسی طرح مسروق فرماتے ہیں کہ اصحاب فتویٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے حضرت علی, حضرت عمر, حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضرت زید ابن ثابت, حضرت ابی ابن کعب, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفے بھیجا تو انہیں قسم کھا کر لکھا, واللہ الذی لا الہ الا ہو لقد آثرتکم بعبد اللہ ابن مسعود علی نفسی فخذوا عنہ, کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے خود مدینہ طیبہ میں ہر وقت ضرورت رہتی ہے, میں نے اپنے اوپر ترجیح دے کر قربانی کر کے ایثار کر کے میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے, تو فخذوا عنہ, ان سے خوب استفادہ کرو, خود خوب فائدہ اٹھاؤ. تو جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس درجے پر سمجھتے ہیں, ہمارا حنفی فقہ کا زیادہ تر حصہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ سے ماخوذ ہے. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہر موسم میں, اور موسم حج میں پہنچ کر کے اپنی تمام کارکردگی ان کے سامنے پیش فرماتے. فما رضیہ اقام علیہ وما نہاہ عنہ ترکہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس قدر اعتماد تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں شکایت کے بارے میں آپ نے فرق کیا. بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس عراق کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت پہنچی, تو آپ نے مستقل جس کی تحقیق کے لیے آدمی بھیجے اور تمام مساجد میں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی تمہارے گورنر سے, سعد بن ابی وقاص سے تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ تو سب نے کہا کہ اوہ کتنے پیارے ہمارے گورنر, ان سے ہمیں شکایت کیوں ہوتی. صرف ایک مسجد بنی عبس میں پہنچے تو وہاں ایک بڈھا کھڑا ہو گیا اور اس نے تین الزام لگائے، خیر وہ ایک تفصیل ہے اس کی، تو ان کے بارے میں سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو آپ نے آدمی بھیجے، تحقیق کروائی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی شکایت پہنچی تو ان کی شکایت کی کوئی پرواہ نہیں کی، آپ کو یقین تھا کہ یہ جھوٹی شکایت ہے۔ تو یہ علم فقہ میں اس درجے تک پہنچ جانا کہ استنباط کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صحابہ کرام نے بتائی۔ خود عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایک نشانی بتاتے ہیں کہ تم اپنے امام کے بارے میں کہ ہمارے امام صاحب علمی اعتبار سے کیسے ہیں، فرمایا کہ جمعہ کی نماز میں تم معلوم کر سکتے ہو کہ اگر وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، خطبہ مختصر نماز کی قراءت سے ملا کر دیکھو کہ کتنے صفحے کی انہوں نے نماز میں تلاوت فرمائی، اگر اس سے کم صفحے جمعہ کے خطبے کے بنتے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ اس میں علم ہے، فقاہت ہے، آداب خطبہ، آداب جمعہ انہیں معلوم ہے۔ اور اگر اس کا برعکس ہو کہ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھ دی اور خطبہ لمبا دے دیا، تو سمجھ لو کہ یہ اس میں فقاہت نہیں ہے، مسائل جمعے کے مسائل بھی یہ جانتا نہیں ہے کہ طول الصلاۃ نماز لمبی پڑھائے اور خطبہ اس سے کم ہو تو مئنت من فقہ الرجل، کہ یہ امام ہمارا فقی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مبارک ایام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلاف کی طرح سے کم از کم رمضان مبارک کے 24 گھنٹوں میں ایک ختم پڑھ سکیں، جو حفاظ ہیں، اور جو غیر حافظ ہیں وہ کم و بیش جتنا زور لگا کر جتنا پڑھیں ان کے لیے کم ہے۔ اور یہ ہمارے عیش و عشرت کی زندگی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یہ علم، تعلیم و تعلم اور درس و تدریس، یہ بھی مشقت اور مجاہدے کو چاہتا ہے۔ یہی حال تعبد کا ہے، اس میں بھی نفس پرستی کے گلے پر پیر رکھ کر ہم کر سکیں گے کہ حضرت شیخ قدس الروح کا ساری عمر کا معمول تھا کہ قرآن شریف 2.5 سے 3 دن ختم ہونے سے پہلے، 3 دن پورے ہونے سے پہلے ایک ختم اپنے اوپر حضرت نے لازم کر رکھا تھا، اور رمضان مبارک میں دن اور رات میں ایک ختم، اور ایک رمضان ایسا گزارا کہ جس میں دن میں ایک ختم اور رات میں ایک ختم، مگر ساتھ ہی وہ تدبر کا جو قرآن کریم میں حکم دیا گیا اس پر بھی حضرت عمل فرماتے تھے کہ روز ایک پارے کی تلاوت حضرت قرآن کریم دیکھ کر پڑھتے، اور اس میں حواشی حضرت نے لکھے ہوئے تھے، معنی پر غور کے ساتھ اسے پڑھتے۔ معتکف میں بھی وہ قرآن کریم جزدان میں ہوتا تھا، اسے کھول دیا جاتا، حضرت اس میں تلاوت فرماتے۔ تو یہ ان حضرات کی خوبی تھی ٹائم ٹیبل، کہ جو وقت متعین کیا کسی حال میں اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ ہمیں تو اپنے عیش و عشرت، کھانے پینے، سونے اور ادھر ادھر کے وقت ضائع کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم کچھ پڑھ پائیں، کچھ کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کی غلامی سے نجات نصیب فرمائے۔ یہ یحییٰ ابن معین اپنے اساتذہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما رأیت افضل من وکیع، فرماتے ہیں کہ وکیع ابن الجراح سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو پوچھنے والے نے سوال کیا کہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی بڑھ کر ہیں وکیع؟ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک بھی بزرگ ہیں، ان کو بھی اللہ نے بزرگی عطا فرمائی، ولیکن ما رأیت افضل من وکیع. کیوں؟ کہ وکیع کان یستقبل القبلہ ویحفظ حدیثہ ویقوم اللیل. کہتے ہیں کہ ان میں نے عرض کیا کہ آداب کی کتنی رعایت ہے، کہ وکیع قبلے کی طرف استقبال فرما کر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے اور اپنی احادیث حفظ کرتے. ویقوم اللیل، اور قائم اللیل تھے، رات بھر قیام میں کھڑے رہتے. اور صائم الدہر، ہمیشہ کے روزے. تو یہ قیام اللیل اور صائم الدہر، اور تیسری خوبی انہوں نے بیان فرمائی کہ یفتی بقول ابی حنیفہ، کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے. ان کے آپ کے بیٹے وکیع بن جراح کے بیٹے سفیان فرماتے ہیں کان ابی یجلس لاصحاب الحدیث، کہ طلب حدیث، طالبان حدیث کس کے درس حدیث کے لیے تشریف فرما ہوتے، من بکرہ الى ارتفاع النہار، کہ صبح سے یہ کام شروع ہوتا اور بڑی چاش کے وقت تک درس جاری رہتا. ثم ينصرف، اس سے فراغت پاگا تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ فرماتے، ظہر عطا فرماتے. پھر ایک عوامی خدمت ہوتی تھی کہ جو کاشتکار اپنی کھیتی میں اپنے جانوروں میں مشغول ہیں ان میں تشریف لے جاتے. فَيُعَلِّمُهُم مِّنَ الْقُرْآنِ مَا يُوَدُّونَ بِهِ الْفَرْضِ، تو ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک کا وقت اس عوامی خدمت کے لیے انہیں ضروریات دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی تلاوت کی تعلیم میں صرف فرما دے. مجال ہے کہ ہم میں سے کسی اونچی کتاب پڑھانے والے کو کہا جائے کہ یہ جو مسجد میں ناظرہ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تھوڑا وقت ان کو بھی آپ دے دیا کیجئے، تو توہین ہو جائے گی. ثم یرجع الى مسجده ویصلی العصر ثم یجلس یدرس القرآن. ثم یجلس، پھر بیٹھ جاتے عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک قرآن کی تلاوت اور ذکر، یہ ان کا معمول. اب دن بھر کا روزہ ہے تو افطار پیش کیا جاتا، افطار فرماتے، نبیذ پیتے، پھر گزشتہ رات کی طرح سے رات بھر قیام لیل میں سر فرماتے. تو دوستو، خاص طور پر طلبہ عزیز اور اہل علم سے درخواست ہے کہ مختلف جہاد کی خدمات میں حصہ لینا چاہیے. ہم تو اپنے لیے اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ یہ تو چھوٹے لوگوں کا کام، یہ بڑے لوگوں کا کام. اللہ تعالیٰ ان شیطانی برائیوں سے ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہر وقت موت کی تیاری کی توفیق دے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی نے قربانی دی ہے؟ کسی نے امام احمد سے جا کر پوچھا کیف اصبحت، آج کیسے ہو؟ تو جواب دیا کیف اصبح من ربه یطالبه بأداء الفرائض، کہ جس کا رب اس سے فرائض کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کے فرائض ادا کرنے ہیں، اور جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادائے سنت کا مطالبہ فرما رہے ہیں کہ میری ایک ایک سنت ہر لمحے، ہر لحظہ، ہر قدم، ہر عمل پر میری سنت پر چلو. وَنَبِيُّهُ يُطَالِبُهُ بِأَدَاءِ السُنَّةِ وَالْمَلَكَانِ يُطَالِبَانِهِ بِتَصْحِيحِ الْعَمَلِ، کہ میرے داہنے کندھے پر، بائیں کندھے پر فرشتہ بیٹھا ہوا نوٹ کر رہا ہے کہ اپنا ایک ایک عمل، ایک ایک نظر، ایک ایک قدم میں لکھ رہا ہوں، سنبھال کر کے رکھو، اور اس کے برخلاف ونفسه تطالبه بهواها، کہ نفس اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتا، وہ جہنم کی طرف کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے. وابلیس یطالبہ بالفحشاء، نفس تو بوٹی کے طور پر میری باڈی میں پیدا کیا گیا، میرے جسم میں پیدا کیا گیا ہے، اور ابلیس یطالبہ بالفحشاء، جو خون کے ذریعے میرے جسم میں داخل ہو کر فحش اور بے حیائی کے اعمال مجھ سے کروانا چاہتا ہے. اور ادھر ملک الموت یراقب قبض روحی، اور ملک الموت تاک میں ہے کہ کب مالک کا حکم ہو اور میں اس کی روح قبض کر لوں. اور ساتھ وہ عیالہ یطالبونہ بالنفقہ، اور آل اولاد جو جن کی کفالت میرے ذمے ہے، ہر وقت ان کا خیال رہتا ہے کہ ان کو کہاں سے کھلاؤں، کہاں سے انتظام کروں. تو یہ ہر وقت ہمارے بھی ذہن میں رہے، ملک الموت یراقب قبض روحی. اللہ تعالیٰ موت کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ مبارک کی قدر دانی کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہر وقت امت کے لیے ہم مانگتے رہیں، امت کے لیے مانگ کر روتے رہیں کہ کس قدر اس امت کی قدر و قیمت عالم انسانیت میں ختم ہو گئی، اور اس کا خون کس قدر رخیص. حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان العباد فی فسحة من ستر اللہ ما اقاموا العبادہ ولم یحرقوا دما حراما، کہ جب تک بندے عبودیت میں رہیں، بندے بنے رہیں اور حرام خون نہ بہائیں، وہاں تک اللہ عز و جل کی طرف سے ستاری رہتی ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن میں صلاح اسی وقت تک رہتی ہے، مالم یصیب دمن حرامن فیدہ اصاب دمن، تو اس وقت وہ مالک سے اس کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ تو قاتل کے بارے میں فرمایا کہ جس نے قول سے، فعل سے، ایک کلمے میں دعایا سے پروپیگنڈا کر کے کسی طرح بھی کوئی حصہ لیا ہو، کسی طرح کی بھی کوئی طرفداری کی ہو، اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعان فی قتل مسلم بشطر کلمہ لقی اللہ یوم یلقاہ، کہ جب مالک کے حضور وہ آدمی جس نے کسی مسلمان کے قتل کے سلسلے میں کوئی ایک کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہو، لکھا ہو، تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا قیامت کے دن، مکتوب علی جبہتہ آئس من رحمت اللہ، ایک گروہ ہوگا پورا کا پورا. اس زمانے کے حالات دیکھ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا گروہ ہوگا، کفار اور مشرکین کے بعد سب سے بڑا گروہ انہی کا ہوگا. اسی لیے حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے سے لے کر تابعین تبع تابعین کے زمانے میں جو فتنے آئے، ان میں جس نے جس طرح کا کوئی حصہ اس طرح کسی ایک کلمے سے لیا ہو، تو ساری عمر کے لیے یا کابر ان سے نالا اور ان کی طرف ایک نظر دیکھنا گوارا نہیں فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک اس کائنات اور دنیا کے ختم ہو جانے اور ختم کر دینے کے مترادف ہے. لقتل مؤمن اعظم عند اللہ من زوال الدنیا، یہ تو مومن کا حال ہے، کسی کافر ذمی کو بھی کوئی قتل کر دے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قتل اتنا بڑا گناہ ہے کہ من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لتوجد من مسیرة 40 عاما، کہ جنت کی بو بھی وہ سونگ نہیں سکتا جس نے ایک کافر مشرک ذمی کو قتل کیا. تب جنہوں نے کسی طرح بھی مسلمانوں کے خلاف خون ریزی میں حصہ لیا ہو، تو ان کی تباہی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اسی ذمی اور کافر کے قاتل کے بارے میں فرمایا، الا ومن قتل نفسا معاہدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد اغفر ذمة الله ولا يريح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. اور یہ تو کہتے ہیں کہ تمام جنگیں اب تک کی بڑی جنگوں میں، پہلی جنگ عظیم سے لے کر اب تک جتنے لوگ مارے گئے اس سے زیادہ صرف مسلمانوں کو گزشتہ چند سالوں میں مارا گیا ہے، اور اس میں مارنے والوں کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کسی طرح بھی کسی کلمے سے حصہ لیا ہو، ایسا حصہ لینے والے کتنے سارے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور دنیا انسانیت پر رحم فرمائے، اس خون ریزی کو ختم فرمائے، ظلم و ستم سے دنیا انسانیت کو نجات دے، اور جو اس کا شکار بنے اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، جو باقی رہ گئے جن کے لیے زندگی دوبھر ہے اللہ تعالی ان کے حال زار پر رحم فرما کر مراحم خسروانہ کا معاملہ فرمائے. اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.